الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا غلام احفظ اللہ یحفظک رہنے دیں اس کی ضرورت نہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا بشیء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ پچھلے جمعے کے بیان میں ہم اس حدیث مبارکہ کے مضمون پر بات کر رہے تھے کہ جس میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے، نہیں بلکہ پچھلے ہفتے جس حدیث کے تحت بات ہو رہی تھی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری امتیں تمہیں اس طریقے سے کھائیں گی جیسے کہ، یا تمہاری طرف لوگوں کو ایسے بلائیں گی کہ جیسے کہ کسی دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو اس دسترخوان کے کھانے کے اوپر بلاتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس دن ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے، جس کا مطلب کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن وجہ اس کی یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ مل وہن، اے اللہ کے نبی، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف وہاں پر یہ فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو اس کے تحت پھر ہم نے پچھلے ہفتے اس حدیث مبارکہ میں جو ڈائیگنوسس کی گئی مسلمانوں کی اس حالت کی کہ ان کو غیر مل بانٹ کر کے کھائیں گے اور ایسے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان کے کھانے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور کھانا اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو یہ حالت ہوگی امت مسلمہ کی اس دن میں۔ تو اس وجہ کی پھر ایک ایک لفظ کو لے کر کے ہم نے تشریح کرنی شروع کری تھی۔ قدرتاً اسی کے چند دن کے بعد ہماری ایک تفسیر کلاس جو ہوتی ہے اس میں سورہ مریم کی تفسیر شروع کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو سورہ مریم کے بالکل شروع میں جو زکریا علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑھاپے کا، اپنی کمزوری کا انہی الفاظ میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، وہن العظم منی، وحن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بوڑھے کے انسان کے جیسے سر کے بال ہو گئے. تو وحن کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا تھا، زکریہ علیہ السلام نے کمزوری کے معنی میں استعمال کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کمزوری کی وجہ بتلائی کہ تم اتنے کمزور کیوں جاؤ گے. وحن کا لفظ جو ہے وہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کی وجہ بتلائی، حب الدنیا و کراہیت الموت. تو پھر ہم نے لفظ حب کے اوپر بات کری تھی کہ حب کا مطلب کیا ہوتا ہے، محبت کیا چیز ہوتی ہے. دوستی کو بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بھی محبت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے. اس کے بعد دنیا کی بات آئی تھی کہ دنیا کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے تحت ہمارے مشائخ نے جو جامع اور مانع تعریف لفظ دنیا کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو جائے وہ دنیا ہے. چنانچہ جو دین، جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے کھیل کود لہو لعب سامان تعیش اور جو کچھ بھی ہے دنیا کی، جو ہم مادی اسباب کہتے ہیں، وہ بھی دنیا بن جاتا ہے اگر وہ بندے اور پروردگار کے درمیان حائل ہو جائے. اور اگر وہ حائل نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، تو پھر یہ دنیا نہیں بنتے. تو مال پیسہ ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھے رہن سہن کا ہونا، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت دنیا بنتا ہے جب پروردگار سے یہ روکنے کا سبب بنے، یعنی ان چیزوں کو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے وہ بیوی بچے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے بدن کے اعضاء ہوں، اگر ان اعضاء کو بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے گا تو یہ اعضاء بھی دنیا بن جائیں گے. جبکہ اس کے برعکس جن چیزوں کو ہم دین کہتے ہیں، جو کہ ہماری سمجھ کے مطابق دین تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سبب ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے دین کو بھی اس طریقے سے استعمال کرنا شروع ہو جائے کہ وہ دین اس کے اور پروردگار کے درمیان حائل ہونا شروع ہو جائے، تو وہ دین بھی دنیا بن جاتا ہے. جیسے دین کو دنیا کا نام اور نسب اور عزت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے. تو دنیا کی یہ تعریف ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو حرام اشیاء ہیں وہ تو کلیئر دنیا کے اندر آتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہیں. جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر منع فرما دیا، شراب وغیرہ، اس قسم کے جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہ سب تو دنیا ہے اور سب اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، دیندار لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. پھر ابھی بات ہو گئی کہ دین بھی دنیا بن جاتا ہے، وہ اس وقت جب اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے وہ بھی دنیا بن جاتا ہے. پھر تیسری کیا چیز تھی جو کہ دنیا بن جاتی ہے، وہ انسان جو کہ دنیا ہوتی ہے پروردگار اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انڈر آل سرکمسٹانسز دنیا کی چیزیں، دنیا اس وقت بنتی ہیں جب پروردگار سے دوری کا سبب بن رہی ہوں. دین کی باتیں دنیا اس وقت بنتی ہیں جب وہ پروردگار سے دوری کا سبب بن جائیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہر صورت میں دنیا بنتی ہے، پروردگار سے دوری کا سبب بنتی ہے وہ ہر صورت میں، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو انسان کا نفس کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس کو جو ہے وہ انسان اچھے کام کے لیے استعمال کرے تو وہ پھر دین بن جائے گا. نہیں، نفس ایک ایسی چیز ہے جو کہ رکاوٹ ہے بندے اور پروردگار کے درمیان، اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نفس کو کچلا جائے، دبایا جائے، اس کو غیر مؤثر بنا دیا جائے، اس کے اندر سے طاقت کو چھین لیا جائے، طاقت کو سلب کر لیا جائے اس کی، تاکہ یہ بیچ میں رکاوٹ نہ بن سکے. اس کو آپ نیکی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ نیکی کے لیے استعمال کریں گے تو اب یہ دین بن جائے گا. نہیں، یہ راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا. تو یہ ساری تفصیل پھر ہم نے لفظ دنیا کے بارے میں بیان کری تھی. پھر کراہیت، کہ کراہیت جب اس چیز کو کہتے ہیں، اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کسی کو سٹینڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے کسی چیز کو، اس کو کراہیت کہتے ہیں. جیسے سگریٹ کا دھواں اکثر لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر موت کی بات کری تھی کہ موت اصل میں کیا ہے. جس شخص کی نگاہ آخرت پر نہیں ہوتی اس کے لیے موت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو رہی صحیح ملکیت ہے، جو اس کی رہی صحیح من مرضی چل رہی ہے، تھوڑی بہت ہی چلتی ہے، دنیا میں کوئی بہت زیادہ ہماری من مرضی نہیں چلتی، بہت تھوڑی سی چلتی ہے، لیکن وہ جو تھوڑی بہت چلتی ہے وہ بھی موت کے وقت ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی چھن جائے گی. موت کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. تو جس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کے بعد والی زندگی میں اس کی مرضی نہیں چلنی، اس کے لیے یہ موت انتہائی خوفناک چیز ہوتی ہے، انتہائی دہشت ناک چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کے تصور سے کانپتا ہے، لرستا ہے، اور اس کو ہر صورت اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نو میٹر واٹ، کچھ کرنا پڑ جائے اس کو، اس نے موت کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے کہ بڑے واقعات کتابوں کے اندر سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ملک الموت آ گیا اس بادشاہ کے محل میں، جس نے کہ اپنی من مرضی کا بہت عالی شان محل بنایا تھا. تو وہ آیا دروازے کے اوپر کھٹکھٹاتا ہوا، تو اس نے اپنے دربان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. تو وہ بڑا گھبرایا ہوا دربان واپس آیا گیٹ کیپر، اور کہنے لگا وہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں. تو اس نے کہا اچھا ملک الموت، ایسا کرو اس کو کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دو، اس سے کہو کہ بس میں بعد میں ملوں گا تم سے، کسی طریقے سے اس کو ترخا دو. لیکن اس سے پہلے کہ دربان واپس دروازے تک جاتا ٹرخانے کے لیے، وہ ملک الموت بوڑھا اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو چکا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں جب آ جاتا ہوں تو میں نہیں ٹلتا، مجھے نہیں ٹالا جا سکتا، مجھے دے دلا کر کے رخصت نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کی اجل آ چکی تھی، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جس نے موت کی تیاری نہیں کری ہوتی ہے اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ ہر قیمت پر موت کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مومن کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا. مومن کو موت کی فکر ہوتی ہے لیکن وہ موت سے ایسا نہیں ڈرتا جیسے کہ کافر ڈرتا ہے. تو کراہیت الموت کے بارے میں بات ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہم نے کرنی تھی وہ یہ کہ یہ جو حب الدنیا جب کسی انسان کو لگ جاتی ہے، دنیا کی محبت، تو اب یہ دنیا کی محبت اس کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوتی ہے، اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشنز کیسے ہوتی ہیں، کن کن شکلوں میں ہوتی ہیں. تو ان میں سے ہم وہ والی شکلیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کہ دینداروں کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ عمومی طور پر دنیا داروں کی باتوں کو ہم ویسے بھی بہت آسان ہے سمجھنا، اور الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے دنیا داری کی زندگی سے توبہ کر کے یا وہاں سے چھوڑ کر کے دینداری کی زندگی اپنا چکے ہیں. جب بھی بیٹھے ہوئے آج اس کا بیان سن رہے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں سنتے. تو دینداروں کی بھی پیچھا یہ دنیا نہیں چھوڑتی، دنیا کی محبت نہیں چھوڑتی. اس وجہ سے ہمارے سامنے اگر وہ کچھ انڈیکیشنز آ جائیں تو شاید ہمارے لیے آسانی ہو جائے ان غلطیوں میں مبتلا ہونے سے، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں اور حب الدنیا سے کیسے اپنے آپ کو نکال سکیں تاکہ ہمارے اندر سے یہ وہن ختم ہو سکے، جس کی بدولت ہمیں بھی دیندار ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا ابھی تک. تو اس نیت کے ساتھ ہم کچھ مینیفیسٹیشن یا کچھ ظہور جو ہیں وہ دنیا کی محبت کے دینداروں کے اندر کیسے نظر آتے ہیں. دینداروں کے اندر دو بنیادی شکلیں ہوتی ہیں دنیا کی محبت کی. عجیب، ایک شکل کہ جب دیندار انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو چونکہ یہ دیندار تو ہو چکا ہے، اب اس نے کرنی تو ہے اللہ کی عبادت، عبادتیں کرنی ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، لیکن شیطان تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان تو ابھی بھی اس کو نیکی کے اصل اجر سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ابھی بھی جاری رکھتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ اس دیندار انسان کی نگاہوں کے اندر فرائض کی اہمیت کو کم کرتا ہے. فرائض کی, فرائض کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالی کے احکام, اللہ تعالی کے حکم, جو کرنے کے لیے کہا یا جن کو نہ کرنے کے لیے کہا, حکم دیا, ان کو کہتے ہیں فرائض. تو فرائض کی اہمیت کو دینداروں کی نگاہ میں کم کرتا ہے اور اس کے بدلے میں نوافل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے, بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. نوافل کی کیا تعریف ہے؟ فرائض کی تعریف تو ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ کے احکام کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے. نوافل کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ نوافل ان نیکی کے کاموں کو کہتے ہیں کہ جن کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے کرنے کے لیے, بلکہ ان کو کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے, ان کے لیے حکم فرض اور واجب کے درجے میں جو حکم ہوتا ہے وہ نوافل کے لیے نہیں ہے. فقہا نے اس کی کیا تعریف بیان کری کہ نوافل وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے, نہ کرنے کے اوپر گناہ نہیں ملتا. کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے, نہ کرنے کے اوپر گناہ نہیں ملتا. اور گناہ از ایکول ٹو واٹ؟ سزا. یہ گناہ کوئی بنٹے وغیرہ نہیں ہے کہ گولیاں ملتی ہوں گی یا کچھ اس قسم کی کھیل کود کی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. گناہ ملتا ہے, جیسے بچے آپس میں بولتے ہیں گناہ ملے گا, گناہ ملے گا, بنٹے کی گولیاں ملیں گی جیسے کچھ نہیں. گناہ کا مطلب ہے سزا ملنا, کیونکہ گناہ از اکویولنٹ ٹو ثواب, گناہ از اکویولنٹ ٹو سزا. اب وہ سزا گناہ کو ریپلیس کر کے مل جائے کہ بھئی گناہ دیں سزا لیں, جیسے کیش دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ملتی ہے, تو گناہ دیں سزا لیں. یا دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کری کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ سزاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں, شکل تبدیل ہو جاتی ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس کو کہتے ہیں مورفنگ. دیکھا ہوگا نا اکثر کہ ایک شکل ہوتی ہے, جیسے کسی گینڈے کی شکل ہے تو وہ کمپیوٹر سکرین کے اوپر مورف ہو کر کے جو ہے وہ کسی بندے کی شکل بن جاتی ہے, اس کو مورفنگ کہتے ہیں. ایک دم سے شکل چینج ہو کر کے کچھ اور شکل بن گئی. تو ایک شکل گناہوں کی سزا کی یہ بھی ہے کہ گناہ جو ہیں وہ شکل تبدیل کر کے سانپ بن جائیں گے, کچھ گناہ جو ہیں وہ شکل تبدیل کر کے بچھو بن جائیں گے, کچھ گناہ شکل تبدیل کر کے آگ بن جائیں گے. تو گناہ از اکول ٹو سزا. تو نوافل ان اعمال کو کہتے ہیں کہ جن کے نہ کرنے کے اوپر گناہ یعنی سزا نہیں ملنی, جبکہ فرائض ان اعمال کو کہتے ہیں کہ جن کے نہ کرنے کے اوپر سزا ملنی ہے, گناہ ملنا ہے, یا جن کو کرنے سے روکا ہے اگر وہ کریں گے تو سزا ملے گی. شیطان اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کی اہمیت کو کم کرتا ہے اور نوافل کی اہمیت کو بڑھاتا ہے. تو دنیا کی محبت کا اس سے کیا تعلق کہ دیندار انسان کی زندگی میں دنیا کی محبت کی مینیفیسٹیشن اس طریقے سے کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے کہ جب ہم نے آپ کے سامنے دنیا کی ڈیفینیشن دی تھی تو اس کے اندر نفس کو بھی شامل کیا تھا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ دنیا بنتا ہے. نوافل سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نوافل کرتا ہے تو اس کے نفس کو خوشی ہوتی ہے نفل کام کرنے سے. کچھ لوگ اس میں مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو کیا یہ بری بات ہے کہ کیا یہ فرض قبول نہیں ہوگا؟ نہیں, فرض کرنے سے جو خوشی ہوتی ہے یہ خوشی نفسانی خوشی نہیں ہوتی. یہ بات بالکل کلیئر کر لیں اپنے ذہن کے اندر. فرائض ادا کرنے کے اوپر جو خوشی ہوتی ہے یہ نفسانی خوشی نہیں ہوتی, بلکہ یہ قلب کا اطمینان ہوتا ہے
یہ وہی اطمینان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ یہ ذکر تسبیحات پھیرنے کا نام نہیں ہے فقط، یہ جی تسبیحات پھیرتے رہے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فقط کا لفظ استعمال کیا یہاں پر۔ یہ مراقبے کرنے کا نام نہیں ہے فقط، کہ جی مراقبے کر رہے ہیں اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی تو ذکر کرنے والے بن گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ کلیئر کر لیں اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں، بلکہ ذکر سے مراد اللہ تعالی کی اطاعت ہے، طوعاً او کرہاً۔ اللہ تعالیٰ کی جب بندہ اطاعت کرتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو تسبیحات پھیر رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، یہ غافل انسان ہے، یہ ذاکر انسان ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس وجہ سے اگر فرائض کو انجام دے کر کے دل خوش ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن جو بندہ فرائض کی پابندی نہ کر رہا ہو یا کم از کم کوشش نہ کر رہا ہو اور ان کی اہمیت کو نہ سمجھ رہا ہو، وہ شخص جب نوافل کے اعمال کرتا ہے اور اس کو جو خوشی ہوتی ہے نوافل کے اوپر، ایسے بندے کو جو خوشی ہوتی ہے یہ نفسانی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے فرائض تو ہو نہیں رہے ہیں، نفل کے اوپر جو یہ خوش ہو رہا ہے، جو اطمینان اس کو مل رہا ہے، یہ اطمینان وہ والا اطمینان نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر اللہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یہ نفسانی خوشی ہے، نفس پرستی ہے یہ۔ تو ایسے شخص کو اگر وہ فرائض کی پابندی نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے، ایسے شخص کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دینداروں کے اندر دنیا کی محبت کی مینیفیسٹیشن یا ظہور کس شکل میں ہوتا ہے کہ نفلوں کے اوپر بہت زیادہ زور، اور ان سے جو ہے وہ نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اپنی بات، اپنے اعمال کے اوپر۔ اس کی ایک اور بھی شکل ہوتی ہے کہ ان کو پسند بھی وہ لوگ زیادہ آتے ہیں، کہ جن کے یہاں نوافل کے اوپر بہت زور ہو، فرائض کے اوپر زور نہ ہو۔ جو فرائض کی پابندی کرنے والے لوگ نہ ہو اور جو فرائض کی تعلیم دینے والے لوگ نہ ہو بلکہ نوافل کی تعلیم دینے والے لوگ، جیسے وظیفوں کی تعلیم، اتنے پڑھ لو اتنے مل جائیں گے، اتنے کر لو اتنے بخش دیے جائیں گے، اتنے تمہارے ذمے سے اتر جائیں گے، فلانے جمعے کو ایک روزہ رکھ لو ساری زندگی کے روزے معاف، فلانے رمضان کے جمعے میں یہ والی دعا پڑھ لو ساری زندگی کی نمازیں معاف، یا دوسرے فضائل والے اعمال۔ ہمارے مشائخ کے ہاں فضائل اعمال اس شکل میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں، ہمارے مشائخ جو ہیں فرائض کے اوپر پکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ فضائل اعمال بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو فرائض پر عمل کر رہے ہیں، ان کو مزید نوافل پر اجاگر کرنے کے لیے فضائل والی احادیث سناتے ہیں۔ تو سناتے وہ بھی ہیں فضائل اعمال، لیکن وہاں پر اس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے، فرائض کے بعد ان کی باری آتی ہے، جبکہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ ترتیب الٹی ہوتی ہے، فرائض کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نوافل کر لو جتنا کرنا ہے۔ تو دین والے بھی وہی پسند آتے ہیں کہ جہاں پہ نوافل کی بات ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص کہ جس کی زندگی کے اندر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر سنتوں کی کوئی رعایت نہیں ہے، پابندیاں کوئی نہیں ہیں شریعت والی، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ دین کے اندر نفلی اعمال بڑے کرتا ہو، جیسے انسانوں کی خدمت، چیریٹی والی، ہاں بھائی ادھر اتنے دے دیے، ادھر اتنے دے دیے، ادھر اتنے دے دیے، زکات نہیں، صدقات جن کو کہتے ہیں. اس طرح کی چیریٹی والے اعمال کریں یا نفلی عبادات والے اعمال کریں. نفلی عبادات والے اعمال سب سے بڑھ کر آج کے دور کے اندر جو پاپولر ہے وہ ہے عمرہ. عمرے کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اوپر حاضریاں بھی دے اور پھر کعبۃ اللہ کے اندر بھی چلا جائے، پھر تو پھر فائنل سٹیمپ لگ گئی نا، مقبولیت کی بھی اور قبولیت کی بھی. تو ایسے شخص کو دیکھ کر کے مرعوب کہ جی دین دین بھی ہے، دیکھو کتنا زبردست دین ہے. یہ کون سا والا دین ہے؟ یہ نفلوں والا دین ہے، یہ نفلوں والا دین ہے، یہ فرائض والا دین نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں لٹو بھی ہو جاتے ہیں، لٹو ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے ایسے لوگ کے پیچھے. تو نوافل کو، یہ جو نوافل کی اہمیت فرائض سے بڑھ جاتی ہے نا، یہ حب الدنیا کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہاں پر دنیا از اکول ٹو نفس، کیونکہ نفس کو نوافل بہت اچھے لگتے ہیں، نفس کو فرائض انتہائی مشکل لگتے ہیں، انتہائی مکروہ لگتے ہیں، طبیعت کے اوپر فرائض انتہائی بھاری ہوتے ہیں. تو یہ نفس جو ہے نا وہ نوافل کر کر کے اپنے گلٹی کانشنس کو، جو ایک انسپوکن قسم کا گلٹی کانشنس ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے یہ نفس نوافل کر کر کے، چاہے وہ کس شکل کے اندر بھی ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، عبادات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو. تو ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن دین داروں کی زندگی کے اندر کہ جن کے نزدیک یہ عبادات، یہ صدقہ خیرات، یہ نوافل اعمال، یہ دین کا آگے پیچھے خدمت، یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. یہ شرابی کبابی کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ دینداروں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں چیزیں. تو نمبر ون مینیفیسٹیشن، اور نمبر ٹو جس کا کہ بہت گہرا تعلق اس دور کے اندر اور خصوصاً فتنہ دجال کے دور کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، وہ کیا کہ وہ لوگ اسی کے برعکس، ایکچولی پہلے ہی کا یہ اپوزٹ ہو گیا، متضاد ہو گیا، عکس ہو گیا، کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیا کی چکا چوند نہیں ہوتی لیکن وہ شریعت اور سنت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے رواج کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کے اقامت کی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شریعت کی زندگی پر لانے کی محنت کرتے ہیں، فرائض کی پابندیوں کو یاد دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرائض کی پابندی سے راضی ہوگا، نفلوں کی پابندی نہیں کرو گے اس سے راضی نہیں ہوگا اگر فرائض کو چھوڑ کے نفلوں کی پابندی کر رہے ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی برے لگتے ہیں، یہ لوگ انتہائی برے لگتے ہیں، یہ آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، یہ گلے میں اٹکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئیں دو بنیادی شکلیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا کی محبت دینداروں کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتی ہے، نفلیں اچھی لگتی ہیں اور نفلیں کرنے والے اچھے لگتے ہیں، اور فرائض برے لگتے ہیں اور فرائض پر زور دینے والے برے لگتے ہیں. اب اس کے بعد اس کی شاخیں دیکھ لیں، اس کی فروعات دیکھ لیں، تو وہ پھر بہت ساری ہو سکتی ہیں. اس کے اندر چند جو ہیں وہ دل میں آئی تھیں تو آپ کے سامنے رکھا ہے، لکھا ہے. ایک تو یہ کہ فرائض کے اندر سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ اولین فرض انسان کے اوپر وہ ہے ایمان. ایمان لانا فرض ہے. ہمارے فرائض نماز سے شروع ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یا بچوں کو جو یاد کرواتے ہیں تو اس کے اندر کلمہ بھی آ جاتا ہے. لیکن ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان ہوتا ہے، یا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایمان بنتی ہیں. اتنی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، کوشش نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کبھی کری. تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ پہلا فرض ہے، پہلا فرض، اور اس کی بنیاد پہ باقی سارے فرائض بھی ہوتے ہیں. اس کے بغیر فرائض ہی نہیں. ایک کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، زکات فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے. یہ سب اس وقت فرض ہوگا جب وہ ایمان والا بنے گا، ورنہ وہ کر لے جتنی نمازیں کر رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کو، خامخواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو ایمان سب سے پہلا فرض ہے. لیکن جب دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے تو اس کی ایک بڑی مینیفیسٹیشن فروعات کے درجے میں، برانچز کے درجے میں، وہ کیا ہوتی ہے کہ نگاہوں میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی، ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ ایمان جو مجھے باپ دادا سے مل گیا ہے، پیدائشی طور پر مل گیا ہے، میرا نام جو ہے وہ مسلمانوں والا رکھ لیا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے پاس ہو بھی، اور اگر ہے بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مرنے تک میرے پاس رہے گا بھی، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. تو ایمان کی فکر اس کو کم کر دیتا ہے شیطان. اسی وجہ سے ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے حضرت سے سنی، کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور آ کر کے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آئے تھے، تو بیٹے کے فضائل بیان کرنے شروع کیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، اور اتنا اچھا اس نے ڈگریاں حاصل کری ہیں، اور اس نے جو ہے وہ اتنا اچھا کماتا بھی ہے اس کے بعد، اور یہ کیا اور وہ کیا. سارے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے، بس تھوڑا سا دہریا ہو گیا. تو حضرت کے پاس اس وجہ سے آ گئے تھے، الحمدللہ اتنی فکر تھی کم از کم، لیکن بیان کس طرح فرما رہے ہیں، بس تھوڑا سا دہریا ہو گیا ہے. تو دہریا کس کو کہتے ہیں؟ دہریا اس کو کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرے، اور اگر خدا کا نہ بھی کرے تو دین کا تو کرے صحیح، آرگنائزڈ ریلیجن کا انکار کرے، اسلام اور کوئی چیز نہیں ہوتی، بس خدا ہی خدا ہے اور میں جانوں میرا خدا جانے، اس کو دہریا کہتے ہیں. تو دہریا ہونا اس کی نگاہ میں چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور باقی جو بڑے بڑے مسئلے تھے وہ تو بیٹا بڑے اچھے سے انجام دے رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی، اس کی اہمیت اتنی چھوٹی ہو گئی، یا سرے سے ہوتی نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی اس ایمان کی. تو یہ ایک مینیفیسٹیشن بنتی ہے، ایک جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے دنیا کی محبت کا ہماری زندگیوں کے اندر، کہ ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی. ہے نہیں ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری ایک اور، کہ اگر ایمان کی تعریف میں جائیں تو کچھ باتیں اور سامنے آتی ہیں. ایک بات کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان خبر پر اعتماد کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے نیک بندے جب رسول تھے تو نیک بندے رسول کہلاتے تھے. تو رسول جو خبر دیتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ثواب رکھا ہے اور اس کی یہ سزا رکھی ہے، یہ اس انسان نے دیکھی نہیں ہوتی، یہ سانپ بچھو قبر والے نظر نہیں آتے، آخرت کے اندر ویل جہنم کی وادی کسی کو نظر نہیں آتی. یہ نبی کے بتانے کے اوپر اعتماد، نبی کی خبر پر اعتماد، اس کو ایمان کہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نظر، نظر پر اعتماد. جو چیز نظر آ رہی ہے، جو میں اپنے فائیو سینسز حواس خمسہ سے جس چیز کا ادراک کر سکتا ہوں، جس چیز تک پہنچ سکتا ہوں، اس کے اوپر اعتماد کرنا، اس کو کہتے ہیں نظر پر اعتماد. جبکہ ایمان ہے خبر پر اعتماد. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مثال سامنے آئی تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ کسی نے ایک بیان بھیجا، پتہ نہیں کس کا ہے، عالم ہے غیر عالم ہے مجھے نہیں معلوم، بیان کوئی اتنا برا نہیں تھا، اچھا تھا بلکہ، لیکن اس بیان کا موضوع کیا تھا کہ جو مسلمان جہاں جہاں غیر مسلموں کے ظلم کے اوپر مزاحمت کرتے ہیں تو وہاں وہاں جو ہے نا ان کا قتل عام نہیں ہوتا. جہاں جہاں مزاحمت کری وہاں وہاں قتل عام نہیں ہوا، اور جہاں مزاحمت نہیں کرتے ہیں وہاں پر قتل عام ہوتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ تاریخ سے بھی دلائل دیے، بغداد میں کس طریقے سے تاتاریوں نے قتل عام کیا، اور برما میں کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور بوزنیا میں کس طریقے سے قتل عام ہوا. انہوں نے اپنے بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے اپنے پوائنٹ کو پروف کیا. اب ہم نے اس کو سنا تو مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ اس کے اوپر آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی تاریخ کے اندر اچھا یہ بھی تو تھا، اور یہاں پر بھی تو مزاحمت ہو رہی تھی، اور وہاں پر بھی تو مزاحمت ہو رہی تھی. لیکن جو یہاں پر بات کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کے ساتھ مسلمانوں کے جان بخشی کو جوڑا ہے. بھئی مزاحمت کرنی چاہیے، ہم منع نہیں کر رہے مزاحمت کرنے سے، کرنی چاہیے مزاحمت، لیکن کیا مزاحمت، جیسے کہ فرمایا کہ کہیں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے گولیاں چلا کے مزاحمت کری، کہیں پر جو ہے وہ پتھر مار کر کے مزاحمت کری، تو مسلمان کی مزاحمت کے اندر اتنی برکت ہے یا مزاحمت کے اندر اتنا روب ہوتا ہے کہ کافر پھر قتل عام سے رک جاتا ہے. تو بھئی اس کے اوپر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا جہاں جہاں مزاحمت ہو رہی ہے، تو ہم اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں، ویسے تو پتہ نہیں فیکٹس وغیرہ کو ذرا ٹٹولیں گے تو شاید وہاں پہ بھی قتل عام نکل آئیں، کسی ایک گاؤں کے قتل عام، کسی دوسری جگہ کا قتل عام، ہو سکتا ہے نکل آئیں. بوزنیا میں کیا مزاحمت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی آپ، وہ کس نے کہا نہیں ہوتی تھی، وہاں تو بہت بری طریقے سے قتل عام ہوا ہے. بہرحال تو اس کے اوپر آرگیو کیا جا سکتا ہے، لیکن مزاحمت ہو یا نہ ہو، کہیں پہ مسلمانوں کو آزادی ملی ہے اس مزاحمت کے نتیجے میں؟ کہیں پر مسلمانوں کی جو ذلت ان کے اوپر طاری ہوئی بھی ہے، یہ ذلت ختم ہوئی ہے اس مزاحمت کے نتیجے میں؟ ہاں وہاں پہ ضرور ہوئی ہے جہاں پر ہم شریعت اور سنت کی پابندی دیکھتے ہیں، وہاں پر آزادی بھی نصیب ہوئی، وہاں پر عزت بھی نصیب ہوئی. تو غیر مسلموں، کافروں، ظالموں کے مقابلے میں اللہ تعالی مسلمان کو عزت کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ مزاحمت کی بنیاد پر دے رہا ہے یا اپنے دین کی پابندی کی بنیاد پر دے رہا ہے؟ یہ فرق کہلاتا ہے نظر اور خبر کا فرق. کیونکہ نظر آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی فلانی جگہ پر مزاحمت کی وجہ سے بچ گئے، فلانی جگہ پر مزاحمت کی وجہ سے بچ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے. آپ نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، آپ نے کچھ میڈیا کی خبروں کو دیکھ لیا، مشاہدہ ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے نا چیزیں، اور ان کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کر لیا. حتیٰ کہ جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو شیطان بڑی غلطیاں بھی کروا دیتا ہے، تو آخر میں یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی زندگی میں تو مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا، وہاں مزاحمت نہیں تھی، اور مدینہ منورہ میں دیکھ لو، جب مدینہ منورہ کی ہجرت ہو گئی اس کے بعد مکہ مکرمہ بھی کسی کو تنگ نہیں کیا، تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا پھر بھائی؟ ان کو جو اذیت دے دے کر کے شہید کیا تھا وہ ہجرت مدینہ کے بعد نہیں ہوا تھا. تو بھائی اس قسم کی باتوں میں پھر یہی ہوتا ہے. تو ہماری خیر جو ہے نا وہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بجائے ایک ایمان والے کی خیر ہے کہ وہ خبر کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرے. وہ خبر کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تو آگے سے اپنی عقل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، بے شک پتھر مار رہے ہیں، بے شک ادھر ادھر جو ہے وہ کچھ کسی نے گولی چلا دی، کسی نے تیر چلا دیا، لیکن فرائض کی خلاف ورزی روکی ہے کوئی؟ کافروں کی مشابہت چھوڑی ہے کوئی؟ عورتوں نے پردہ شروع کیا ہے کوئی؟ لٹو ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس مزاحمت کے اوپر، اللہ کے حکموں کی قدر نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی اہمیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اہمیت نہیں ہے نگاہ کے اندر، نظر کی اہمیت ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری عقل میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، اصل میں تو وہ ہے. قرآن اور حدیث کے اندر وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہ تو مولویوں کے لیے چھوڑ دو، مولویوں کا کام ہی خالی ہے کہ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے تو میڈیا وار لڑنی ہے، میں تو اپنے دشمنوں کے اوپر میڈیا وار کے ذریعے سے غالب آؤں گا. تم آ چکے غالب، کبھی بھی نہیں آؤ گے غالب اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد میڈیا وار کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے فرائض کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی مشروط کی جو مدد ایمان والے کے لیے ہے وہ اس کے ایمان کے ساتھ مشروط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ مشروط ہے، تمہاری بکراتی پن کے ساتھ مشروط نہیں ہے. لیکن دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے خبر کی بجائے نظر زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر. اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کی حیثیت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی حیثیت نہیں. تو ہمارے حضرت بہت پہلے جو بیان فرمایا کرتے تھے اس کے اندر اس بات کو اکثر، کہ گھر کے اندر ایک 2 روپے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ماں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بچے کے تھپڑ رسید کر دیتی ہے. آج کل کی ماڈرن مائیں نہیں کرتی ہیں ویسے 2 روپے کے گلاس کے اوپر، کیونکہ پیسہ اچھا ہے. پہلے جب پیسہ ٹائٹ ہوتا تھا نا تو 2 روپے کے گلاس کے اوپر بھی تھپڑ پڑتا تھا. تو آج کو یہ سمجھے نہیں، میں تو نہیں مارتی. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے، دنیا کی مادی چیزوں کے نقصان کے اوپر آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں وہی بچہ توڑ رہا ہوتا ہے اور ماں کے ماتھے کے اوپر بل تک نہیں آتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہود و نصارہ کی سنتوں کے اوپر اور ان کی عادات و اتوار کے اوپر اور ان کی زبان کے اوپر کتنا عبور رکھتا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں نہ اس کے ظاہر سے نظر آتی ہیں نہ اس کے باطن سے نظر آتی ہیں. ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، اور ماں تو ماں، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی. کیوں ہوتا ہے اس طریقے سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ کفار کے پاس اس وقت دنیا ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کی عظمت ہے. یہی جس زمانے میں مسلمانوں کے پاس تھی نا، اسپین کا جو دور تھا، تو اس وقت کوئی پینٹ شرٹ نہیں پہنتا تھا، حتیٰ کہ یورپ کے اندر بھی وہ عربی لباس پہنتے تھے. دنیا کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ یہ کافروں کا طرز ہے، وہ جس کے پاس دنیا دیکھتے ہیں اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جیسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جیسے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. کافر یہ کر چکے ہیں پہلے، اور اس دور میں یہی کام ایمان والا دیندار مسلمان کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ نفلیں بھی بہت زیادہ، عمرے بھی بہت زیادہ، حج بھی بہت زیادہ، اور روزے اور نمازیں بھی بہت زیادہ، اور وظیفے بھی بہت زیادہ. لیکن مرعوبیت کہاں سے ہے؟ کفر اور کافری سے ہے. اس کے اوپر ہمارے حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ تیرا دل تو بت پرست ہے، تیرے دل میں تو دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، سنم آشنا ہے تیرا دل، سنم سے بت سے محبت کرتا ہے تیرا دل، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا، ایسے عمروں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ غیرت ایمانی نہیں ہمارے اندر، بے غیرت مسلمان ہو چکے ہیں ہم، کافروں کی نقالی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ مجبوری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ دفتر کے اندر تھری پی سوٹ پہن کے جانا پڑ رہا ہے اور مشائخ کے حکم کے اوپر جا رہا ہے، اس طریقے سے اپنے بڑوں کے حکم کے اوپر اس قسم کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کو دنیا کی محبت نہیں کہتے، اپنے شوق سے کر رہا ہے، خود سے کمنگ اپ ود دیز آئیڈیاز، اس طریقے سے سوچ سوچ کر کے نقالی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی دینداری بھی چل رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی ہے یا ہمارا مقدر، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ برٹش ایکسنٹ کے اندر جب بیان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اچھا دین وہی نظر آتا ہے، چائنیز میں بیان ہو تو چائنیز کی کیا پڑ رہا ہے، ابھی چائنیز جب ہو جائیں گے پھر وہ بھی اس طرح کے تو چائنیز کے اندر زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جائے ہمیں، لیکن فی الحال امریکن ایکسنٹ از دی سیکنڈ بیسٹ، اب برٹش ایکسنٹ سے تو زیادہ اچھی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے انگریزی کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ابھی ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، بہت اللہ والے تھے، لیکن بتانے والوں نے بتایا جی فریڈم فائٹر تھے، تو فریڈم فائٹر تھے تو اس وجہ سے ان کو جو عزت دی گئی ہے وہ کس شکل میں دی گئی ہے کہ قبرستان کے اندر بھونکوں بجا بجا کر کے، ٹرمپٹس بجا بجا کر کے اور گنوں کے فائر کر کر کے عزت دی گئی ہے، ان کی فریڈم فائٹر کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ قبرستان میں نبی علیہ السلام کی سنتیں کیا ہیں؟ Who cares؟ وہ تو شکر ہے نہ تو وہ خود اس کے اندر وصیت کر کے گئے تھے نہ ان کی اولادوں کا اس میں کوئی ہاتھ تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں آج کے دور کے اندر۔ او دیکھو جی فریڈم فائٹر تھے، دیکھو کیا ان کو رول آف آنر دیا جا رہا ہے، سنتوں کی نعوذ باللہ ایسی کی تیسی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹے، ہمیں کیا اس سے؟ تو سنتوں کے معاملے میں بالکل کوئی غیرت نہیں، کوئی فکر نہیں، مومن کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا تو سنتوں کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے، اگر وہ نہیں بھی روک سکتا، اس کا دل بے سکون ہو کے رہ جاتا ہے، بے اطمینان ہو کر کے اس کا دل رہ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے اوپر خوش نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ہاں جہاں پر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہاں پہ وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پہ زبان سے نہیں روک سکتا وہاں پر دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن یہ کوئی تھوڑی کہ دل میں اس سنتوں کی پامالی کے اوپر خوش ہونا شروع ہو گئے، اس کو اچھا سمجھنا شروع ہو گئے، یہ کس قسم کا مومن ہے؟ نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ ایمان کے درجے سے نیچے والا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت کی ایک اور بھی ہوتی ہے شکل، کہ جی جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ خیر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بہتری کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ فرائض کے درجے میں نہیں ہوتی، یہ اصل میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اگر ان کے اوپر دنیا والوں سے اپریسیشن مل رہی ہو تب تو ٹھیک ہے، واہ واہ مل رہی ہو، تھینکس مل رہا ہو، تحفے مل رہے ہوں، شکریہ مل رہے ہوں، تب تو ٹھیک ہے، اور جب یہ ملنے ختم ہو جائیں یا یہ نہ ملیں، اپریسیشن نہ ملے، تو اس وقت جو ہے وہ غصہ آتا ہے، اس وقت بہت برا لگتا ہے، اس وقت یہ خیر کے کام جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آخرت کی محبت کی وجہ سے اعمال نہیں ہو رہے تھے. آخرت کی محبت کی وجہ سے یہ خدمتیں نہیں ہو رہی تھیں، یہ دنیا کی وجہ سے ہو رہی تھیں. تو دنیا تو ملے گی تو پھر یہ کنٹینیو کریں گی، دنیا نہیں ملے گی تو نہیں کنٹینیو کریں گی. آخرت کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں تو بھائی اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہے، مجھے لوگوں سے اجر کو تھوڑی لینا ہے، مجھے دنیا میں اجر کو تھوڑی لینا ہے. مل گیا تو شکر ادا کروں گا، نہیں ملا تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنے والا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ڈفرنس ہوتا ہے. ہاں وہ اور سچویشن ہے کہ ہاں ایک انسان طبی طور پر مایوس ہوتا ہے، طبی طور پر جو ہے وہ اس کو فکر ہوتی ہے، طبی طور پر جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طبی سی فیلنگ ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. تو جن کے ساتھ یہ طبی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جاتی ہے نا، ان کا معاملہ نہیں ہے. وہ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، طبی طور پر ایسی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے آ گئی، لیکن پھر واپس نظر آخرت کے اوپر، پھر واپس نظر اللہ کے اوپر. لیکن جس کی نظر ہی جو ہے وہ دنیا کے اوپر جمی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے، اپریسیشن کے ساتھ بہت اچھا اور اپریسیشن کے ایبسنس کے اندر بہت برا. تو دنیا کی محبت کی یہ بھی ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے کہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دنیا ہی میں اس کا اجر اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور آخر میں کہ جب دنیا کی محبت دل کے اندر بسی بھی ہوتی ہے، سمائی بھی ہوتی ہے، تو اس وقت دنیا کی مادی ترقیاں یہ اصل اہمیت رکھتی ہیں. دنیا کی مادی ترقیاں، دنیا کے اندر مال پیسے کا آنا، دنیا کے اندر عزتوں کا مل جانا، دنیا کے اندر دنیا والوں کی اپروولز کا مل جانا، واہ واہ کا مل جانا، حتیٰ کہ فتنہ دجال کے دور کے اندر، دجالی فتنہ یہ عام فتنہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملے گی. ماضی میں ایسے معاملات نہیں ہوئے ہوں گے جیسے معاملات فتنہ دجال کے دور میں ہوں گے. تو فتنہ دجال کے زمانے میں دھوکے کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بد دین کرنے کے لیے جب کسی ایسے دجالی فتنے کو کھڑا کیا جائے گا کہ جو کہ دراصل مسلمانوں کو دین کے نام پر الحاد کا شکار کرنے کا سبب بن رہا ہو، دین کے نام پر الحاد کا شکار کرنے کا سبب بن رہا ہو، تو ایسے شخص کی کافر بھی تعریف کریں گے، کافر بھی اس سے مرعوبیت دکھائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا لیڈر اصل میں تو یہ ہے، دیکھو ہم بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، دیکھو ہم بھی اس سے ہار گئے، اتنا اچھا بندہ ہے، اتنا اچھا مسلمان ہے. وجہ کیا بنے گی؟ تاکہ اور مسلمان اس سے مرعوب ہو جائیں اور مسلمان اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں. لیکن اس کی محبت میں مبتلا ہونے سے ہوگا کیا؟ ان کو دنیا تو بہت ملے گی، دنیا کی کامیابیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، لیکن ان کا دین اندر سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایسا شخص جو ہے یہ شخص دراصل ملحدین کا پیروکار ہے، ملحدین کا آلائے کار ہے، اور ملحدین کا جو کام ہوتا ہے ان کی مکمل توجہ، ان کا کمپلیٹ بیکنگ، ان کی تمام کی تمام محنتیں، ان کا فوکس چیز کی کس چیز کے اوپر ہے، مقصد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو مار کر کے ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کو جانے نہیں چاہیے، ان کو گردنیں نہیں چاہیے. یہ ماضی کے حالات تھے جب صلیبی جنگیں ہوئیں، خون کے دریا بہا دیے، بغداد میں تاتاری آئے، خون کی دریا بہا دیے، ایسا ایسا ہو گیا. دجالی دور ایسا نہیں ہے، دجالی دور یہ ایمان کے فتنے کا دور ہے. دے ڈونٹ نیڈ یور لائف، They don't need your lives. All they need is your ایمان. دجال کو صرف آپ کا ایمان چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس کو. آپ داڑھی بھی رکھیں, آپ ٹوپی بھی پہنیں, آپ جبے بھی پہنیں, آپ حج بھی کریں, عمرے بھی کریں, نمازی بھی پڑھیں, سب کچھ کریں, اگر آپ کا ایمان ختم ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا اور بس, اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. تو اس وجہ سے اس دور کے اندر جو امتحان ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو اصل دین والے ہیں, جیسا کہ قرآن اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے, ہمیں واپس جانا ہوگا قرآن میں, ہمیں واپس جانا ہوگا نبی علیہ السلام کی سنت میں, اور وہاں سے ٹٹول ٹٹول کر کے تلاش کرنا ہوگا کہ اصل اللہ والے کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. ظاہری بنیادوں کے اوپر نہیں, دنیاوی کامیابیوں کے اوپر نہیں, تعریفوں کے پلوں کی بنیاد پر نہیں, یا عبادت کے اعمال, خیرات کے اعمال, خدمت خلق کے اعمال, ان کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس بنیاد پر کہ یہ جو اللہ والے قرآن اور سنت کے اندر ڈیفائنڈ ہیں, یہ کس کے ساتھ ہیں, یہ کس کے ساتھ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. اگر ہم اپنے ایمان کی, اپنے اولادوں کی, آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, ہمیں اپنے اعتماد کو, ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر جو عظمتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, عظمتوں کو, اعتماد کو, اپنی وفاداریوں کو, اپنی اطاعتوں کو ان اللہ والوں کے ساتھ الائن کرنا ہوگا, تب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ایک عجیب بات, اللہ حقیقت بہتر جانتا ہے, لیکن ہم نے اپنے مشائخ سے ایک عجیب بات سنی کہ ایک جین ڈسکور ہوئی, اس جین کو جو ہے وہ ٹرن آف کر دیا, ایمان ختم, خدا کا تصور ختم. اللہ والوں کی باتیں جو ہوتی ہیں نا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان بڑوں کی باتوں کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسی جین جو ہے واقعی ٹرن آف کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے, ابھی وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا, یا وہ جو کام ہے وہ واقعی اسی شکل میں ہوگا جیسا کہ اللہ والے بتا رہے ہیں, یا اصل میں اس کی کچھ تاویل ہے, اصل میں اس کی کچھ تفسیر ہے. اور وہ کیا ہے کہ تم اپنے اعتمادوں کو دیکھو, تم اپنے بھروسے کو دیکھو کہ تم کہاں بھروسہ کرتے ہو, تمہارا اعتماد کہاں بنا ہوا ہے. اگر تمہارا اعتماد اس دور کے اندر اللہ والوں کے ساتھ بنا ہوا ہے, تو تمہارے گاڈ جین کو کچھ نہیں ہونے والا. تو سمجھ میں آ رہی ہے, گاڈ جین کا سنا ہے نا, پڑھا بھی ہوگا, ٹائم میگزین میں شاید آیا تھا. اگر تمہارا اعتماد, اگر تمہارا بھروسہ اللہ والوں کے ساتھ بنا ہوا ہے, تمہارے گاڈ جین کو کچھ نہیں ہونے والا. اگر تمہارا اعتماد, تمہارے بھروسے ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, دجالیوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, تو اب فزیکلی تمہارے گاڈ جین کو کوئی ٹرن آف نہ بھی کر رہا ہو نا, تو وہ ٹرن آف ہو جائے گا. کیا مطلب گاڈ جین کو ٹرن آف کرنا؟ ایمان ختم ہو جائے گا تمہارا, تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, نہیں بچے گا تمہارا ایمان. یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, دجال کا جو فتنہ ہے, یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہاں پر اگر ہم نے اپنے فیصلے صحیح نہیں کیے, بات نہیں مان کر کے دی, اس سے ہمارا ٹریک ڈٹرمن ہوتا ہے. جیسے ریل گاڑی ٹریک پہ چلتی ہے نا, ایک کانٹا اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے, ریل گاڑی اپنا ٹریک بدل لیتی ہے. اب وہ ریل گاڑی اتنا تیزی سے دوڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ٹریک جو جس ٹریک پہ پہلے چل رہی تھی, ایک کانٹا لگنے کی وجہ سے وہ دوسرے ٹریک پر جاتی ہے اور آنن فانن بہت دور نکل جاتی ہے. آنن فانن بہت دور نکل جاتی ہے. اس دور کے اندر اگر ابھی بھی ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا اور ہم نے اپنے فیصلے صحیح نہیں کیے, جیسا کہ ہمارے مشائخ ہمیں بتا رہے ہیں, ہم نے اپنی الائنمنٹ ابھی بھی اگر صحیح نہیں کری, اپنے اعتماد اپنے بھروسے کو صحیح جگہ پر اگر ابھی بھی نہیں لگایا, ہم آنن فانن اتنا دور نکل جائیں گے کہ پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں, اور ہم اسی کو صحیح راستہ سمجھ رہے ہوں گے, ہم اسی کو حق کا راستہ سمجھ رہے ہوں گے. اور اسی کو الحاد کہتے ہیں, اسی کو الحاد کہا جاتا ہے. اور الحاد یہ نفاق کی ایک قسم کہلاتی ہے, اور نفاق کفر ہوتا ہے. تو یہ ہماری خدمتیں, یہ ہماری دین کی باتیں, یہ ہماری ٹوپیاں اور داڑیاں اور برقعے, یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ نہیں چھوٹنے والے ہیں ایک دم سے, ٹائم لگے گا ان کو چھوٹنے میں, لیکن ایمان اندر سے ختم ہو چکا ہوگا اگر ہم نے بات کو ابھی بھی نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان غلط فیصلوں سے محفوظ فرمائے, اے اللہ ہمیں ہمارے اعتماد کو صحیح جگہ کے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دجال کے فتنوں سے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دعا سے پہلے تو توبہ کے کلمات پڑھوانے ہیں, لیکن توبہ کلمات سے پہلے یہ عاجز بس چاہ رہا ہے کہ جو حدیثیں آپ کو آپ لوگوں کے لیے لکھی تھیں, اس بیان کا حصہ تھی لیکن وقت ختم ہو گیا, تو وہ حدیثیں آپ کے سامنے بس مختصر تشریح کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا اور آسان ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں سے الائن کر کے رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ, کہ ہمیشہ رہے گی میری امت کے اندر ایک گروہ, رہے گا ایک گروہ, قائمۃ بامر اللہ, جو کہ اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ کھڑا ہوگا. لا يضرهم من خذلهم, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ جو اس کو بیچ راستے میں چھوڑ دے. خزلہم, خزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پھنسانا مشکل کے اندر اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا, مشکل کے حوالے کر دینا, جس کو انگریزی میں ہم ابینڈن کرنا بھی کہتے ہیں. تو جو ان کو ابینڈن کر دیں گے, جو ان کو چھوڑ دیں گے, مصیبتوں کے حوالے کر دیں گے نا, تو وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس گروہ والے لوگوں کو. ولا من خالفهم, اور نہ وہ لوگ جو ان کی مخالفت کریں گے. تو ان کی مخالفت کرنے والے بڑے ہوں گے لیکن وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک, حتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, یعنی زمانے میں تبدیلی آ جائے, اللہ تعالیٰ کامیابی مسلمانوں کو عطا فرما دیں اور یہ مشکلات ان کے اوپر سے ہٹ جائیں, اس وقت تک یہ لوگ اسی روش کے اوپر قائم رہیں گے کہ قائمتم بامر اللہ, اللہ تعالی کے حکموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, شریعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. کوئی ان کو اس راستے سے بطور بحیثیت جماعت ان کو ہٹا نہیں سکے گا. ہاں, ان میں سے بہت سارے اللہ کو پیارے بھی ہوں گے, طبعی طور پر بھی اللہ کو پیارے ہوں گے, بہت ساروں کو راستے سے ہٹایا بھی جائے گا غیر طبی طور پر بھی, لیکن جماعت ختم نہیں ہوگی کبھی بھی. تو اب ہمارا کیا گول ہونا چاہیے زندگی میں؟ ایمان کی حفاظت. تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اس جماعت کو تلاش کریں, کیا ہم اب اس جماعت کے ساتھ ہیں یا ابھی تک اس جماعت کے ساتھ نہیں ہیں.
اور پھر اپنی ساری وفاداریاں اور اعتماد اور بھروسہ وہ پھر اس جماعت کے ساتھ لگا کے رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری کے زمانے کے فتنے بیان فرمائے تو ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ ان دینا بدا غریباً، کہ بے شک دین ایک اجنبی چیز کی طور پر شروع ہوا تھا، ایک انوکھی اجنبی ویئرڈ بالکل جس سے لوگ واقف نہیں تھے، پردیسی جیسا ہوتا ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. تو ان دینا بدا غریباً وسیعود کما بدا، اور انقریب یہ لوٹ کے جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا. یعنی جو آخری وقت کے فتنے ہوں گے اس کے اندر بھی دین کی یہی شکل ہو جائے گی کہ یہ عجیب و غریب قسم کی شکل اختیار کر جائے گا، لوگوں کے اندر یہ درمیان اجنبی بن جائے گا، لوگ اس کو کچھ کا کچھ، حالانکہ قرآن اس وقت اٹھایا نہیں گیا ہوگا، قرآن کے حروف تو بالکل قیامت سے پہلے اٹھائے جائیں گے، قرآن بھی موجود ہوگا، حدیثیں بھی موجود ہوں گی، لیکن پھر بھی لوگوں کو ان کا دین عجیب لگے گا. اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے. وہ کیا، کیسے عجیب لگے گا؟ کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ عجیب لگے گا وہ قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق یا جھوٹوں کی سمجھ کے سمجھانے کے مطابق سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کی روشنی میں جب یہ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ لوگ ان لوگوں کو بیوقوف نظر آئیں گے، اجنبی نظر آئیں گے، پردیسی نظر آئیں گے، پرانی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈارک ایجز میں دھکیلنے والے ہیں. تو فرمایا وسعود کما بدا، پھر آگے فرمایا فطوبا للغرباء، یہ جو غریب لوگ ہوں گے نا، یہ جو پردیسی ہوں گے، یہ جو اجنبی ہوں گے نا، فطوبا ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، ان کے لیے خوشخبری ہے. فطوبا للغرباء، ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے. وہم الذین، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو ہم دعا بھی کیسے دیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا اجر ہماری طرف سے ان کو ملتا ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ملے، کہ کتنی تفصیل بیان فرمائی. وہم الذین، اور یہ وہی لوگ ہوں گے، الذین اور ہم دونوں ساتھ ملا کر کے، یہ وہی لوگ ہوں گے، یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں نے میری سنتوں کو بگاڑ دیا ہوگا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا ہوگا نا، یہ ان کی اصلاح کریں گے، ان کو پھر واپس میری سنت کی شکل پہ لے کر کے آئیں گے جیسا کہ میں نے ان اعمال کو کیا تھا. اور آخری حدیث، جیسے کہ سنتوں کو بگاڑ دیا کہ کلمہ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ موسیقی بھی چل رہی ہو، دین کی باتیں بھی کریں، رمضان ٹرانسمیشن بھی ہو اور بے پردگی کے ماحول کے اندر ہو، ہنسی ٹھٹھے کے مذاق کے ماحول کے اندر ہو، تو رمضان میں دین کی بات کرنا، اچھے کلمات پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن ان کا حلیہ کیسے بگاڑ دیا کہ ان کے ساتھ موسیقی اور بے پردگی کو بھی شامل کر دیا، گناہوں کو بھی شامل کر دیا. تو اس کو، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو پیوریفائی کریں گے یہ لوگ، یہ ہیں غرباء. اور باقی لوگ ان کو عجیب سمجھیں گے کہ کیا دین کی بات ہو تو رہی ہے، کون ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کون سا پیٹ رہے ہیں، اچھی باتیں تو کر رہے ہیں سارے کے سارے، تم کیا کہاں سے آ گئے ہو ان کے اوپر اعتراض کرنے والے، تمہیں تو ہر چیز پہ اعتراض ہی ہوتا ہے، بس تمہیں تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تمہیں تو نرم باتیں اچھی نہیں لگتی، تم تو اتنے سخت ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ غرباء والی باتیں، کیونکہ انہوں نے اصلاح کا کام ان کو ان کے بزرگوں نے دیا ہے. اور آخری کہ فرمایا یحمل هذا العلم، کہ اس علم کو، دین کا علم، اس کو اٹھائیں گے وہ لوگ، من کل خلف عدولہ، ہر بعد میں آنے والے لوگ، خلفاء جو پیچھے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، تو ہر بعد میں آنے والی جنریشن میں سے ان کے جو عدول ہوں گے، جو راست باز لوگ ہوں گے، جو عادل لوگ ہوں گے، وہ اس علم کو اٹھائیں گے، وہ اس علم کی، دینی علوم کی حفاظت کریں گے، ینفون عنہ، اور اس سے مٹائیں گے، اس دین میں جو خرابیاں ہو چکی ہوں گی ان خرابیوں کو مٹائیں گے. کیا کیا خرابیاں؟ ینفون عنہ، اس میں سے مٹائیں گے تحریف الغالین، جو حد سے گزر جانے والوں کی تحریفات ہوں گی، دین میں جو تحریفات کریں گے، خراب کریں گے دینی ایکسپلینیشنز کو، قرآن کی تشریحات کو، حدیث کی معلومات کو جو خراب کریں گے، تو ان کی تحریفات کو یہ دین میں سے ہٹائیں گے. وانتحال المبطلین، اور جو باطل کاروں کی اختراع پردازیاں ہوں گی، یعنی جھوٹ بولنے والے باطل لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ باتوں کو گھڑیں گے، یا یہ کہ جو باتیں موجود ہوں گی ان کو اپنی طرف منسوب کریں گے کہ یہ تو میں نے کہا ہے، اور چونکہ عوام الناس کو علم ہوگا نہیں تو عوام سمجھیں گے کہ اچھا یہ تو واقعی یہ لے کر کے آئے ہیں اتنی حکمت کی بات، حالانکہ حکمت کی بات کہیں کسی اور نے ہوگی. تو یہ انتحال المبطلین، یہ ان کا بھی پول کھول دیں گے کہ نہیں، یہ حکمت کی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ کوئی ماؤزے تنگ نے نہیں کہی تھی، یہ کوئی ایڈولف ہٹلر نے نہیں کہی تھی، یہ کوئی برطانیہ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ تو قرآن کے اندر ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ تو ہمارے مشائخ کی بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف ان کو منسوب کرتے ہیں. وتاویل الجاہلین، اور جو کم علم والے لوگ ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے، ان کی جو تاویلیں ہوں گی قرآن کی معانی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، جس کو الحاد کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی اس دین کو پاک کریں گے. اب یہ جو تین کام نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں نا، تحریف الغالین سے دین کو بچائیں گے، اور انتحال المبطلین سے دین کو بچائیں گے، وتاویل الجاہلین سے دین کو بچائیں گے، یہ کسی دینی ورکر کا کام نہیں ہو سکتا، دین کی خدمت کرنے والے تنظیمی انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ یہ والی خدمتیں انجام دے، بلکہ یہ خالصتاً علماء حق کا کام ہے، یہ خالصتاً ان لوگوں کے بس میں یہ کام کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹڈلی دین کے علوم کی حفاظت اور ان کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہو، خالصتاً، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ماڈرن عصری زمانے سے نہیں ہے، ان کا تعلق پیچھے سے ہے کہ اصل شکل کیا تھی اس کی، جو ہمارے اسلاف نے بیان فرمائی ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث مبارکہ کی تشریحات جو اسلاف کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور سینہ بسینہ امت کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، وہ کیا تھیں، یہ علماء حق کے علاوہ اور کوئی نہیں علم رکھتا، کسی کے بس میں نہیں ہے. بے شک آپ کتنی دین کی خدمت کر رہے ہو، بے شک آپ کتنے جو ہے وہ ادارے بنا رہے ہوں اور فلانا کر رہے ہوں، ڈھمکانا کر رہے ہوں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ہوگا اپنے پروفیشنز کا علم اور ساتھ ساتھ آپ دین کی خدمتیں بھی کر رہے ہوں، لیکن اس درجے کا علم صرف ان خاص علماء کے پاس ہوگا جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے اندر لگائی. تو اب ہمارے لیے بات بہت آسان ہو گئی کہ اب ہمیں کہیں بہت زیادہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے لوگ الحمدللہ جو عربی مدارس ہیں ان کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے ہمارے اوپر کہ یہ دینی مدارس، مدارس عربیہ ہمارے ملکوں کے اندر ابھی بھی قائم دائم ہیں. تلاش آسان ہو گئی، بہت زیادہ کسی کا دل کھول کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے تقوی کے ساتھ کسی کے ساتھ دن گزارو جا کر کے، اب ان کا تقوی ٹیسٹ کرو جا کر کے کہ ہاں بھائی یہ واقعی ایسے ہیں، واقعی کیسے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کے معمولات ہیں، کیا ان کا، بہت مشکل کام ہے. صحابہ کیا کرتے تھے اس طرح کے کام، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں سارے کام. آسانی ہو گئی، مدارس ہیں وہ مقام کہ جہاں پر دین کی حفاظت کی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، تو ہم ان نعمتوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں. ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی ہیں تو ہم کمپیوٹر سائنٹسٹ، اور ادھر سے پارٹ ٹائم جو ہے وہ عالم کورس کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا جی ہم زیادہ اچھے عالم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، تو ہم تو زیادہ اچھا دین کا کام کر سکتے ہیں. یہ مولوی تو دقیانوس مدرسے کے اندر جو ہے ان کو تو کچھ کرنا ورنہ آتا نہیں ہے، ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، ان کو تو فلانا والے یہ سائنس نہیں آتی اور ٹیکنالوجی نہیں آتی، اور یہ تو دین کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے. پریزنٹ تو میں کر سکتا ہوں. اس غلط فہمی میں مبتلا ہرگز نہ ہو. یہ جو ہمارے مشائخ نے ہمیں دین پڑھوایا ہے نا، یہ ان علماء کو ریپلیس کرنے کے لیے نہیں پڑھوایا ہے، بلکہ ان علماء کی قدر سمجھنے کے لیے پڑھوایا ہے. ان علماء کا مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے اس لیے یہ دین پڑھوایا ہے. ہرگز ہرگز ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہ کریں. اس خیال کو ذہن میں قریب بھی نہ آنے دیں کہ میں ان سے زیادہ بہتر دین کی حفاظت کر سکتا ہوں. نہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، یہ ہے ہمارے دین کا مقصد. جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد کیا ہے، کہ عوام کو ان مدارس سے جوڑنا، یہ اصل مقصد تھا. انڈیویجولی لوگوں کو نیک دیندار بنا دینا یہ اصل مقصد نہیں تھا، یہ تو راستے کا ایک مائل سٹون تھا، راستے کا ایک سٹیپ تھا. اصل مقصد تھا جوڑنا عوام کو مدارس اور خانقاہوں کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارا بھی یہی کام ہے، عوام الناس کو جوڑنا ان کے ساتھ، اپنا ایک نیا کام شروع نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ کلمات پڑھ لیجئے دل میں یہ نیت اور ارادہ کر کے کہ تمام غلطیاں کوتاہیاں جو ہو چکی میں ان سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، بس یہ معمولات ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معمولات سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک ہیں. ان میں سے پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ. دوسرا صبح شام 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا صبح شام، تیسرا جو ہے وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک دفعہ کر لیں یعنی ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آدھا پارا یا جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور سے کرنا. یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی علم اور ارادے کے ساتھ نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہی وقوف قلبی کہلاتا ہے. چوتھا معمول یہی ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس سوچ کے ساتھ پھر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اپنے دل سے
آنے والی اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو مراقبہ کہا جائے گا، اور یہ پانچواں معمول ہوا. اور چھٹا اور آخری معمول کہ اصلاحی تعلق کسی شیخ کے ساتھ بنائیں اور ان سے پھر اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کریں. یہ بہت بڑا مخمصہ ہے جو کہ سن سن کر کے بھی ہمارا دور نہیں ہو رہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں. تو ہم شیخ کے ساتھ تعلق بناتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی حد تک، برکتوں کی حد تک، اور عجیب و غریب قسم کی ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں اپنے شیخ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے. بہرحال پتہ نہیں ہے، ہمیں ظاہر ہے ہم تو بالکل ہی ان سارے معاملات سے کٹے ہوئے رہے ہیں. خیر، ہمارا جو ہے وہ شیخ کے ساتھ یہی تعلق ہے. اسی وجہ سے نا ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ جو میسج کیا ہے، تو اس میسج میں آپ نے بڑا شکریہ ادا کیا، آپ کی دعاؤں کا شکریہ، آپ کی توجہات کا شکریہ، لیکن آپ نے سالک والا کام نہیں کیا. اب وہ پریشان، اچھا میں نے کیا نہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں، ہم آپ پہ چھوڑ دیں. وہ نہیں بتا سکے کہ سالک والا کون سا کام تھا جو کہ میں نے نہیں کیا. آگے سے الٹی سیدھی اور دو تین توجہات بتائیں. ہم نے کہا گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں، وہ گھر والوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. تو بات جو ہے نا وہ دعاؤں اور برکتوں اور توجہات سے آگے نہیں بڑھی. سالک تو وہ ہوتا ہے بھائی جو شیخ سے رہنمائی حاصل کرے، شیخ سے مشورہ کرے، شیخ سے گائیڈنس حاصل کرے. اپنا کام پہ خالی دعائیں حاصل کرنی ہوتی، باقی تو ہم نے اپنے فیصلے خود سے کرنے ہوتے ہیں. یہ تو سالک نہیں ہوتا نا، یہ بیعت کرنے کا مقصد نہیں ہے برکتیں حاصل کر لینا خالی. وہ برکتیں بھی حاصل نہیں ہوتی اصل میں اس طریقے سے، وہ بھی وہم و گمان ہی ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری سوچ ہی اس طرف نہیں جاتی کہ بھائی ہم اپنی اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ کسی سے گائیڈنس حاصل کرنی ہے، ہم نے کسی سے روک ٹوک کروانی ہے، کسی سے اصلاح کروانی ہے. تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ ایسی ہو جائے گی، میں خود ہی کر لوں گا، لیکن وہ شیطان کرنے نہیں دیتا. اس وجہ سے ہم اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مشائخ کا ایک سلسلہ بنایا ہے نا، یہ ایسی بس نفلی طور پہ نہیں بنا دیا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، ہمارا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، ہمیں اپنے عیب نظر آ نہیں سکتے آئینے کے بغیر. اور یہ شیخ جو ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آئینہ بن کر کے ہمیں اپنے عیب دکھانا ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے. تو یہ ہوتا ہے رابطہ شیخ، جو کہ چھٹا معمول ہے. تو ان چھ معمولات کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو مقصد ہمارا کیا ہے، فرائض کے اوپر آ جانا، وہ ہمیں انشاءاللہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا. گناہوں سے بچ جانا، فرائض کے اوپر آ جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان رب العال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ قلت سے، ذلت سے، علت سے حفاظت فرما. اے اللہ اس فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ دجالی فتنے کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، اے اللہ کتنے اس کے آثار پورے ہو چکے. اے اللہ مشائخ بار بار ہمیں یاد دلائے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ اس کی
اس کی اے اللہ اس کے لیے تیاری ہم اپنے اندر بالکل بھی نہیں پاتے. اے اللہ بغیر تیاری کے اتنے بڑے امتحان کے اندر داخل ہوئے ہوئے ہیں, اے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس امتحان میں کیسے پاس ہوں گے. اے اللہ تیری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ اپنے ایمان کو اپنے آل و اولاد کے ایمان کو تیرے پاس حبا رکھتے ہیں. اے اللہ تجھ سے زیادہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اے اللہ اتنی بڑی نعمت, اے اللہ اتنی قیمتی چیز کی حفاظت ہم سے کہاں ہوگی. اے اللہ ہم اس کو تیرے پاس حبا رکھتے ہیں. اے اللہ اپنے مشائخ سے سنا اس بات کو, اے اللہ اسی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس حبا رکھ دو. اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ایمان کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم تجھ سے اچھی امید رکھتے ہیں, اے اللہ اچھا گمان رکھتے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب نے فرما دیا کہ تو کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں, اے اللہ تمنا کرتے ہیں, اے اللہ التجا کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی یہ ایک سبب بنتا ہے ایمان سے محروم کر دیے جانے کا. اے اللہ, اللہ, اے اللہ آپ کی طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر ملے کہ اے اللہ انہوں نے ہمارے اندر اس ایمان کی فکر کو پیدا کیا. اے اللہ بار بار اس کا احساس دلایا. اے اللہ دعا مانگنے کی توفیق ملی. اے اللہ ہم تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ تو ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی فکر نصیب فرما, اے اللہ اس کی حفاظت فرما, اے اللہ اس کے لوازمات پہ اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ فرائض کی پابندی نصیب فرما, اے اللہ اپنے احکامات کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ انتہائی کمزور ہے, اے اللہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں چھوٹا سا, اے اللہ باریک سا, اے اللہ کسی قدر کسی کام کا نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی کر رہے ہیں اے اللہ اس حفاظت کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. اے اللہ اگر تو نے اس حفاظت کو کسی شکل میں بھی ہمارے اوپر سے ہٹا لیا تو اے اللہ یہ چھوٹا موٹا کام بھی ختم ہو جائے گا. اے اللہ کچھ باقی نہیں بچے گا. اے اللہ اس لیے کہ ہم سے زیادہ کم ہمت اور کم حوصلہ اے اللہ زمانوں میں شاید کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا. اے اللہ ہمارے حوصلے کے اوپر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. اے اللہ ہم تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے تو اسے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما, اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ بھی چلی ہوئی ہے اے اللہ تیری بنائی ہوئی ہے, اے اللہ اس کو بگاڑ سے محفوظ فرما. اے اللہ نہ ہماری نیکیوں کی توفیق کو ہم سے چھین فرما, اے اللہ نہ وہ حفاظتی حصار جو تو نے ہمارے گرد باندھا ہے ہماری مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے, اے اللہ اس حصار سے ہمیں محروم فرما. اے اللہ, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما, اے اللہ نماز کی, اے اللہ دعاؤں کی حلاوت نصیب فرما, اے اللہ نماز کی حاضری اور حضوری نصیب فرما, اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, اے اللہ قرآن کی سنتوں کی خدمت کے لیے, اے اللہ ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو قبول فرما, اے اللہ دنیا کی بھی عزت نصیب فرما, آخرت کی بھی عزت نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں جو بھی خیر تھی وہ تیری طرف سے تھی, اور اے اللہ جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی. اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ اعمال کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ نیک توفیقوں کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر قسم کی جادو ٹونے سے حفاظت فرما. اے اللہ حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ بری نگاہ سے حفاظت فرما. اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو وبا ہے اے اللہ جس شکل میں بھی ہے, اے اللہ روحانی شکل میں ہے, جسمانی شکل میں ہے, اے اللہ جس بھی شکل میں ہے اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی بیماریوں کا شکار ہو کہ دنیا سے چلے گئے اے اللہ یا کسی اور وجہ سے دنیا سے چلے گئے کسی اور سبب سے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو, اے اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کو اور مشائخ کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ، اے اللہ تمام موجود لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ جو دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں کے اندر شامل فرما، اے اللہ جو شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔